الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
حضور. یہ ارشاد فرمائے کہ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کرتے تو یہ نیت کرتے کہ میری یہ ذہن بناتے کہ میری یہ زندگی کی سب سے آخری نماز ہے، اور فرماتے کہ میں اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا ہوا تصور کرتا ہوں، اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں یہ تصور کرتا ہوں، اپنے پیچھے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں کہ وہ میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہیں، دائیں طرف جنت بائیں طرف دوزخ کو ذہن میں لاتا ہوں، اور اس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تصور قائم ہوگا اور یہ بھی ذہن بنا رہے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اب یہ منزل تو ہم لوگوں کی نہیں ہے، کم از کم یہ ذہن بنانا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ پھر آدمی احتیاط کرے گا. اب اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسجد کے امام صاحب جب گزرتے تو بعض لوگ سگریٹ پیتے ہوئے اپنی سگریٹ کو چھپا لیتے ہیں، وہ کیوں؟ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب کے سامنے سگریٹ پینا یہ بے ادبی ہے، یہ اچھا ادب ہے، اچھی بات ہے. تو جب یہ ذہن بنا کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں اور امام صاحب جب دیکھیں تو سگریٹ پینا بری بات ہے، یہ ذہن بنا تو سگریٹ کو چھپایا آپ نے. اسی طرح امام صاحب کو آتا دیکھ کر بعض لوگ سر پہ رومال بھی رکھ لیتے ہوں گے، ٹوپی اوڑھ لیتے ہوں گے کہ امام صاحب آ رہے ہیں، یا ہمارے خطیب صاحب آ رہے ہیں، یا فلاں عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں یا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ ذہن بنا اور ہمارے اندر ایک طرح کا خشوع پیدا ہوا، کیونکہ خشوع جو ہے نا وہ اعضاء سے اس کا تعلق ہے، اور خضوع کا تعلق دل سے. خشوع مانے اعضاء کی عاجزی اور خضوع مانے دل کی عاجزی. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر ادھر ادھر دیکھنے سے، کنکشنوں سے بھی دیکھنے سے، یا اور حرکتیں کرنے، جیسے کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، تو بار بار سجائے چلا جا رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ بچت ہوگی اور نماز میں عاجزی اور دل جمعی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے کو دعا پر بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب آپ سے کوئی کام پڑ جائے کسی افسر سے یا ایم این اے سے یا وزیر سے، جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ، اور آپ کا یہ ذہن ہوگا کہ یہ آدمی میرا کام کروا سکتا ہے، دنیا بھی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں آدمی پھنستا ہے، تو اس کے سامنے بہت احتیاط سے نپے تلے الفاظ بولے گا، آواز اس کے سامنے دھیمی رکھے گا، اس کا ادب کرے گا، نگاہیں جھکی بھی رکھے گا، اور بہت کوشش کرے گا کہ میرا کوئی لفظ بھی ایسا نہ ہو جو جس سے اس پر میرا اثر برا پڑے. بڑی احتیاط سے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، خوشامدانہ انداز میں اس سے گفتگو کرے گا. اب اسی کو آپ دعا پر دے دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتے کہ سبھی سے بڑا ہے، تو خالق ہے، باقی سب مخلوق. تو جب مخلوق کے سامنے ہم اتنی تواضع کا مظاہرہ کرتے جبکہ ہمیں اپنا اس سے کام نکلوانا ہے, تو خالق ہی تو سبھی کام بناتا ہے. وہ مخلوق جس کے افسر کے پاس گئے وہ بھی کیا بنائے گا کام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کے دل میں ڈالے گا اور تب وہ حرکت میں آئے گا اور کام بنے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل یہ دیدی کے ساتھ رسمی طور پر اور جلدی جلدی بے توجہی میں دعا مانگنا جو ہے یہ نہیں ٹھیک. ذہن نصیب دل دگا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگی, یہاں تک کہ نیند چڑھی ہو تب بھی دعا مانگنا منع. ایک دم نیند چڑھی ہوگی تو دعا مانگتے ہوئے کہنا کچھ چاہے گا نکل کچھ سکتا ہے. مثلا یا اللہ میری مغفرت فرما, یہ کہنا چاہتا ہے, اور نیند میں ہو سکتا ہے کہ الٹ نکل جائے. تو اس لیے نیند چڑھی ہو تو اس کو دور کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں. مثلا اب بیٹھے ہیں نیند چڑھی تو وہاں سے اٹھ جائے اور اٹھ کر جگہ بدل لے, تو اٹھے گا جگہ بدلے گا تو ایک مومنٹ کی رسی. ان حرکات سے اس کے تمام اعضاء میں ایک طرح کی تحریک پیدا ہوگی اور نیند میں بھی انشاءاللہ اس سے کچھ کمی آئے گی یا اڑ جائے گی نیند والے, اس سے بھی نیند اڑے گی. وضو کرے سبحان اللہ, نیند اڑے گی انشاءاللہ وضو کرنے سے. تو کوئی ایسا عمل کرے جس سے نیند اڑ جائے, پھر دعا مانگے. نیند کے عالم میں دعا نہ مانگی جائے, اسی طرح نیند کے عالم میں نماز بھی نہ پڑھے. نیند میں نماز پڑھے گا تو کتنے سجدے کے کیا پتہ چل جائے, کیا پڑھا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو آپ بولیں گے کیا نیند چڑھی تو فجر نہ پڑھے؟ تو یہ تو شیطانی مشورہ ہی ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا انداز وہ رکھنا ہے کہ فجر میں ہمیں نیند نہ آئے, نیند چڑھے ہی. اس کے لیے مدنی انعام جو ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر عشاء کے بعد آپ اپنے بستر کو نواز دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کافی حد تک نیند ہو چکی ہوگی, فجر میں آپ کو نیند آئے گی کاہے کو. سونے والا کارڈ اپنے اپنے پاس رکھ لیں کہ ضرورتاً آپ تو کے بھی جو کارڈ دکھا کر بھی کام چلے گا, اپنا بھی ذہن بنتا رہے گا کہ مجھے دو گھنٹے میں سو جانا ہے, مدنی انعام پر عمل کرنا ہے. ماں باپ بھی بہت سو کے ناراض ہوتے ہوں گے لیٹ جانے پر, تو انشاءاللہ والدین بھی خوش ہو جائیں گے, ان کی دعا بھی لگے گی. تو اس طرح آپ فجر کے لیے ترکیب وہی رکھیں کہ آپ کو نیند نہ چڑھی ہو. آپ کو نیند نہ چڑھی ہو, معمولی نیند یا مراد نہیں ہے, معمولی نیند تو نماز سے ہو جاتی ہے, ایسی گہری نیند ہو کہ سجکا ہی نہ پڑتا ہو کہ رکوع میں کہ سجدے میں, اور قرات پڑھ رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے یعنی پتہ ہی نہ چلے, وہ ظاہر ہے کہ ایسی نیند غفلت والی نیند نہ چڑھی گی. بہرحال اگر فجر کا وقت تنگ ہے اور نیند جانے کا نام نہیں لے رہی تو فجر کی نماز پڑھنی ہے. ہاں کہیں میری اس گفتگو کو دلیل بنا کر یہ نہیں سمجھو کہ فجر کی قضا کی اجازت ہو جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا جاگتی حالت میں اللہ عز وجل کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں؟
یہ گویا میں سب کچھ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو بیداری میں چشمان سر سے دیکھا, زیارت کی. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. اور پھر وہ حدیث شریف جو بیان کی اس میں لفظ گویا, گویا سے مرادی معنی لیے جاتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, واقعی نہیں دیکھ رہے مگر اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ رہے ہو. جیسے استاد کہہ دے کہ دیکھو خبردار سیدھے گھر جانا, اور یہ تصور کرنا کہ گویا میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تو یہ کیا یہاں مرادی معنی لیے جائیں گے، حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے. تو یہاں بھی گویا کہ گویا تم دیکھ رہے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ باوجود کوشش کے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
باوجود کوشش کے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو کیا کریں؟ یہ تصور کریں کہ صبح 4 بجے پکنک پر جانا ہے، تب 4 بجے پکنک پر جانا ہے تو کتنے بجے آنکھ کھلنی چاہیے، اور اس آنکھ کھلوانے کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کرے گا؟ 4 بجے پکنک تو کوئی قضا ہوتی نہیں ہے، تو پکنک میں تو جانا ہی جانا ہے. تو اب یہ جتنی کوشش ہے پکنک کے لیے کرے، وہ یہ تصور کرے، پھر سوچے کہ پکنک کا مرتبہ زیادہ ہے یا نماز کا. یقیناً اگر کہے گا پکنک کا مرتبہ زیادہ ہے تو کافر ہو جائے گا، کفر. نماز ہی کا مرتبہ یقیناً زیادہ ہے، یہ اپنا ذہن بنائے کہ نماز کا مرتبہ زیادہ ہے. تو جب پکنک پر جاگنے کے لیے جتنی کوششیں کرنی ہیں، یقیناً اس سے زیادہ کوشش نماز کے لیے جاگنے کی، نماز کے لیے کرنی ہے. تو جب پھر اب اتنی کوششیں کرے گا تو پھر نماز کے لیے آپ کیسے نہیں کھلے گی؟ اندر اسٹوڈنٹ کھلی جائے گی. اب نفسیاتی اثر ہے کہ پکنک زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے اور نماز فجر کی روزانہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں غفلت ہو جاتی ہے. تو اس کا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کچھ طریقے ارشاد فرمائے. مثلا کم کھائے، کہ زیادہ کھانے سے نیند بھی زیادہ آتی ہے. رات جلدی سوئے، جلدی سوئے گا نیند پوری ہوگی، آنکھ کھلے گی. کسی قابل اعتماد فرد کو کہہ دے کہ وہ جگا دے وقت پر. جب اس طرح کی کوششیں پوری کر لے اور اس کے باوجود اگر آنکھ نہ کھلے تو اب یہ معذور ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا. انہیں جو جو طریقے ممکن ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو طریقے بتائے اس میں یہ نہیں کہ اور کوئی طریقے کا ایڈیشن نہیں ہو سکتا، اور کوئی ممکن ہے طریقہ تو بھی کرنا پڑے گا. جیسے آج کل یہ طریقہ بھی ممکن ہے کہ الارم سرانے رکھ لے، اس کا فتح رضویہ میں ذکر نہیں ہے الارم، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہو سکتا ہے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی. تو الارم رکھنے سے اگر آنکھ کھلتی تو الارم رکھنا ضروری ہو جائے گا، الارم رکھے. تو الارم میں تو بچتی ہے گھنٹی، لیکن جو ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں، ایک بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب تھے انہوں نے، یعنی ہم تو الارم میں گھنٹی بجتی ہے نا، انہوں نے گھنٹہ پھر فکس کیا، اس کی اتنی بڑی گھڑی میں گھنٹہ بجتا تھا. دیکھو وہ جس ٹائم پر رکھ دیں کر کے زوردار گھنٹہ، بے ہوش کو بے ہوش آ جائے. تو اگر یہ جس کے لیے یہ ممکن ہے اس کے لیے بھی گھنٹہ رکھنا پڑے گا، جبکہ گھنٹی سے آنکھ نہیں کھلتی. ہر ممکن کوشش کریں. کسی کو بھی اگر آپ کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے اگر مسجد کے مؤذن صاحب کو یا خادم کو بھی درخواست کر دیں گے کہ آپ مجھے جگا دیا کرو، تو امید ہے کہ وہ بھی جگا دیں گے. کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ آپ کو کوئی جگہ دے، انشاءاللہ فجر آپ کی کہیں نہیں جاتی. سچی بات یہ کہ جذبہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے. اللہ تعالی نمازوں کی محافظت نصیب فرمائے. الحمدللہ میں اپنے سرانے 2 الارم رکھتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی سوتے سوتے الارم پر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. تو ہاتھ پڑے تو 2 پر پڑنا مشکل ہوتا ہے، 1 ہاتھ پر پڑے تو 1 بند ہو تو دوسری بول پڑے. کبھی یہ کہ سیل کمزور ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی مشینری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو 1 پر خراب ہونا زیادہ، 2 پر زیادہ مشکل ہے خراب ہو دونوں اکٹھے. اس لیے اگر 2 سے گزارا نہیں تو آدمی 3 کرے. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ آنکھ کھل ہی جاتی ہے، بغیر الارم کے باہر ہاتھ کھل جاتی ہے، مگر مجھے چین نہیں پڑتا جب تک دو الارم سیٹ نہیں ہو. کبھی ایک الارم اٹھی ہوئی ہو اور ایک ہی الارم اگر کام دکھا رہی ہے مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے. یہ کہ انشاءاللہ آپ میں سے جس کو یہ لگتا ہوگا مشکل نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى.
حضور یہ ارشاد فرمائے کام کاج کی وجہ سے جماعت فوت ہو جاتی ہے, کیا یہ درست ہے یا نہیں؟
ہاں ہاں, نماز بھی یقیناً ایک کام ہے اور ہم اہم ترین کام ہے, اور جماعت بھی کام ہے جو اہم ترین کام ہے. تو جس کام میں بندہ مشغول ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق طے ہوگا. بعض کام ایسے ہیں کہ اس کام کی مشغولیت جماعت کے ترک کا عذر ہے, مثلا تیمارداری, مریض کی خدمت کر رہا ہے اور اگر یہ مریض سے ہٹتا ہے جماعت سے نماز کے لیے جاتا ہے مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا کام ہے جس میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے, لیکن سائر محترم کی مراد شاید یہ نہ ہو. عام طور پہ جو لوگ کام کاج کی مصروفیت میں نماز کی جماعت ترک کرتے ہیں شاید یہ مراد ہو. تو جیسے کہ ویسے تو جماعت سے نماز پڑھتا ہے لیکن گاہک آ گیا, اب گاہک کی وجہ سے نماز کی جماعت ترک کر دی تو یہ ترک کے جماعت عذر نہیں ہے. اسی طرح نوکری کرتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی سیٹھ اجازت نہیں دے رہا تو یہ بھی عذر نہیں ہے, ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ جس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی ممانعت ہو. ہاں وہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے یا کوئی شرعی عذر ایسا ہے کہ یہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو اب وہاں نوکری میں کوئی حرج نہیں کہ جماعت کا تو ویسے نہیں پڑھ پا رہا ہو. اسی طرح کئی کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت سے, اور وہ مشغولیت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ امتحان والی ہوتی ہے, لیکن اس مشغولیت کو ترک تو کرنا پڑے گا. امتحان اگر امتحان ہی پاس اسی میں ہوگا جو امتحان کو خوش اسلوبی سے حل کرے گا. مثلا درزی ہے وہ اپنا ادھورا سلائی کا کام چھوڑتے ہوئے اس کو سستی ہوگی اٹھتے ہوئے. اسی طرح جو تعمیرات کا کام کرتے راج مزدور وہ ہوئے, چونا رنگ کر رہے ہیں یہ ہوئے, کارپینٹر ہوئے, الیکٹریشن ہوئے, کاریگر طبقہ جو ہے وہ اپنے ان کے اوزار بکھرے ہوئے ہیں, ادھورا کام بکھرا ہوا ہے, ان کو چھوڑ کر ان کے لیے جماعت حاصل کرنا واقعی دشوار ہوتا ہے. لیکن یہ آزمائش ہے, یہ ایسے اوزار نہیں ہے جن کی وجہ سے جماعت ان کو معاف ہو جائے, کیونکہ جماعت چل چھوڑیں گے تو پھر نماز بھی تو چلی جائے گی. ان کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ نمازیں بھی شاید قضا کرتے ہوں گے, اس میں کئی کاریگر ایسے ہوتے ہوں گے جو رات کو اکٹھی پڑھ لیتے ہوں گے, فجر کی پڑھ لیتے ہوں گے, ظہر کی کھانے کی وجہ سے بھوک بہت لگتی ہوگی تو کھانے کے وقت میں ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ہوں, عصر میں مصروفیت کے کام نمٹا کے پڑھیں گے تو اس میں کبھی جماعت جاتی ہوگی, کبھی سورج غروب ہو جاتا ہوگا, ایسا ہوتا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاریگروں کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک دور تھا وہ بھی کاریگر تھے کہ ان میں جب اذان کی آواز آتی, کوئی کاریگر آواز سنتا اذان کی, تو اگر وہ موچی ہے اور اس کا صبح چمڑے میں اس نے داخل کیا ہے اور اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ صبح کو کھینچ کر نکالتا نہیں تھا, حالانکہ اس میں کوئی وقت نہیں لگتا, لیکن وہ سوا اور چمڑا چھوڑ دیتا تھا, یہ ادب کے خلاف سمجھتا تھا کہ اللہ کے منادی نے بلایا ہے, حیا علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, اور میں یہ اب سوا نکالوں کا ہے. ان بزرگوں میں کوئی لوہار ہوتا اور وہ ہتھوڑا اٹھا کر آگ سے تپے ہوئے لوہے پر مارا چاہتا تھا, اٹھایا اسے اور ایک دم سے اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آئی, تو اب وہ لوہا مارنے میں دیر کتنی لگتی لوہا لوہے پر ہتھوڑا, لیکن وہ گھن مارتا نہیں تھا, ہتھوڑا سائڈ پہ رکھ دیتا تھا اور نماز کے لیے چل پڑتا. حالانکہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہوگا ظاہر, پھر گرم کرنا پڑتا ہوگا, لیکن نماز کے مقابلے میں تو لوہے کی اہمیت نہیں ہے. ایک دور اس طرح کا بھی تھا کہ لوگ جماعت میں اتنی دلچسپی رکھتے تھے, اور اب تو کھادی کو ملنے والا آ گیا تو جماعت چلی گئی, ٹیلی فون آ گیا تو جماعت چلی گئی. جماعت کے لیے جا رہے تھے اچھے خاصے, اور ٹیلی فون آ گیا تو باتوں میں لگ گئے تھے جماعت کی. معاذ اللہ, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جماعت واجب ہے اور جماعت لینی ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الغريب.
رات دیر تک دینی کاموں میں مشغولیت کے سبب فجر اول وقت میں بغیر جماعت کے پڑھنا کیسا؟
دیکھیں, ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی جو جماعت سے نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو اس پر جماعت واجب ہے. بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور سزا کا حقدار ہے, اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے ناقابل ہے. بلا عذر شرعی نماز کی جماعت چھوڑنے والے پر سخت وعیدیں وارد ہیں. سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے باوجود تاریخ جماعت پر کس قدر غضب فرماتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا, میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں, پھر ایک شخص کو جماعت کرنے کے لیے کہوں, پھر ان لوگوں سمیت جو جماعت میں نہیں آئے, جو جماعت میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. ہمارا مشقت میں پڑھنا جن پر گرا ہے, ہمارا مشقت میں پڑھنا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترک جماعت پر اس قدر ناراض ہو رہے ہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جو جماعت بلا عذر ترک کرتے ہیں ان کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے. مفہوم ہے حدیث شریف کا. بہرحال مستحبات اور نوافل میں مشغولیت نماز کی جماعت چھوڑنے کا عذر نہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر قیام یعنی عبادت کروں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہمیشہ قیلولہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی ظہر کی جماعت اولا فرق ہو جاتی ہے, اور عذر اس کا خوف تہجد ہے, خوف میری تہجد کا خوف, تہجد نکل جائے گی اس لیے وہ قیلولہ کرتا اور پہلی جماعت ترک کر دیتا ہے. جماعت ثانی وہ کر بھی لیتا ہے لیکن پہلی جماعت چھوڑتا ہے, یہ مطلب ہو. تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواباً ارشاد فرماتے ہیں, عذر کے سؤال سرے سے بےحودہ و سراپا احمال یعنی سستی اور غفلت اور جان بوجھ کر چھوڑنا, یہ جو ہے یہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہی ہوا, یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے قیلولہ جماعت ترک کرنے کے لیے. پھر فرماتے ہیں, وہ زغم یعنی گمان کرتا ہے کہ سنت تہجد کا حفظ و پاس یعنی لحاظ و خیال اسے تقویت جماعت یعنی جماعت فوت کرنے پر باعث ہوتا ہے. اگر تہجد بر وجہ سنت ادا کرتا تو وہ خود فوت واجب یعنی واجب کے چھوٹنے سے اس کی محافظت کرتا, نہ کہ الٹا فوت کا سبب ہوتا. سبحان اللہ, یعنی جو بنیت سنت تہجد ادا کرے تو سنت میں نعوذ باللہ ایسی کوئی قباحت تو ہے نہیں کہ سنت کی وجہ سے واجب چھوٹ جائے، بلکہ سنت کی نیت حسن کے ساتھ اگر کوئی تہجد پڑھے تو اس تہجد کی برکت سے واجب ادا کرنے پر مزید اس کو تقویت حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قال عز وجل ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو فوت جماعت کا الزام تہجد کے سر رکھنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر میزان شرع مطہر لے کر اپنے احوال و افعال تولے تو کھل جائے کہ یہ الزام خود اسی کے سر تھا. بھلا یہ تہجد و قیدولہ وہ ہیں جو اس نے خود ایجاد کی ہے، اس کے اپنے خود ساختہ ہی انداز ہے. جب تو انہیں تسبیحات شعار عظیم اسلام، شعار عظیم اسلام یعنی اسلام کی عظیم نشانی نماز با جماعت کے لیے کیوں عذر بناتا ہے؟ اور اگر وہ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قولن و فعلن ہوئے تو بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب ایسے تہجد و قید اللہ کی طرف بلایا جن سے جماعت سے فریضہ فوت ہو؟ کیا قرآن و حدیث ایسے ہی تہجد کی ترغیب دیتے؟ کیا سلف صالح نے ایسے ہی قیام لیل کیے ہیں؟ حاشا وکلہ. یا حاضر سنت ادا کیا جاتا ہے تو بروجہ سنت ادا کر، یہ کیا کہ سنت لیجیے اور واجب فوت کیجیے؟ فتح رضویہ شریف کے جلد ساتویں صفحہ 85 مرکز الاولیاء سے یہ ماخوذ ہے، اختصاراً پیش کیا گیا. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک فتوے کی روشنی میں دینی کاموں میں مشغولیت کے سبب نماز کی جماعت چھوڑنے والے اپنا جائزہ لیں. اگر واقعی دینی کاموں کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں کیا جائے تو جماعت نہ چھوٹے، بلکہ حصول جماعت میں مددگار بنے. لہذا فوت جماعت کا الزام دینی کاموں میں مشغولیت کو قرار دینا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے احوال و افعال پر غور ہو تو یہ بات ظاہر ہو کہ یہ الزام خود اپنے سر ہے کہ دینی کاموں کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو اسے جماعت چھوٹنے کا عذر بنا دیا جا رہا ہے. کیا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے دینی کاموں کو انجام دینے کا فرمایا کہ فرض نماز کی جماعت چھوٹے؟ کیا شریعت مطہرہ ایسے دینی کاموں کی طرف بلاتی اور اس کی ترغیب دلاتی ہے؟ کیا بزرگان دین رحمہ اللہ نے اس طرح کے دینی کام کیے کہ ان کی جماعت فوت ہو گئی؟ ہرگز 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 نہیں. میدان سنت میں ہے ساری رات عبادت کرنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جاتی ہو تو پھر ساری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رات کو آرام کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے. اگر نعوذ باللہ کوئی بد نصیب رات میں جاگ کر یا دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر قضا کر دیتا ہے تو ایسے شخص کا رات کو دیر سے سونا گناہ، جبکہ وہ جلدی سونے کی بنا پر فجر کی نماز وقت کے اندر پا سکتا ہو. تو جو بھی اس طرح کی مشغولیت رکھتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں دیر ہو جاتی ہے یا تعلیم و تعلم میں تاخیر ہو جاتی ہے، محفل نعت میں دیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کی جماعت نکل جاتی ہے، تو اب اس طرح کے جلسوں میں نعت خوانیوں میں یا اجتماع کی وجہ سے فجر نکل جاتی ہے تو ایسے پھر مقامات پر جانے کی شریعت اجازت نہیں دے گی، بلکہ نماز کی جماعت لینی پڑے گی. اب مثلاً پھر آپ کو شیطان بہکائے گا کہ جمعرات کو اجتماع میں نہ جایا جائے کہ اپنی جماعت نکل جاتی ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اجتماع مغرب سے لے کر اشراق تک ہوتا ہے. آپ کو اجتماع تو تہجد کی بھی ترغیب دے رہا ہے، اجتماع میں ضرور آئیں اور اس ترکیب سے تشریف لائیں کہ یا آرام فرمائیں، تہجد کے لیے بھی اٹھیں اور فجر کی جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں، پھر تشریف رکھیں اور اشراق، پھر چاش اور صلاۃ والسلام کے بعد رخصت مدینہ مدینہ. دعوت اسلامی کا اجتماع تو الحمدللہ نمازی بناتا ہے، تہجد گزار بناتا ہے الحمدللہ. تو کون کون تہجد کی نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت سارے آتے ہیں. جمعرات کے لیے صرف نہیں ہے، ڈیلی اس کے لیے جلدی سونا ہوگا اور تیرانے الارم لگا دیں انشاءاللہ وہ اٹھا دے گا، گھر والوں کو کہہ دیں کوئی ترکیب بنا لیں، اس طرح بھائی کو کہہ دیں. اب تو موبائل تو بالکل عام ہو گیا، ٹیلی فونیا کا مرض جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اب یہ کہ اس کا ایک سائڈ پروفٹ اٹھا لیں کہ موبائل اپنے سرانے پر رکھ کے دوسرے سائیں بھائی کو کہہ دیں اور اس کو بھلے آپ اٹینڈ بھی نہ کریں، خرچہ بچائیں، خود ہی الارم بجا لیں. گھڑیال میں تو دو دو الارم رکھتا ہوں، ٹیلی فونیا کا مرض الحمدللہ مجھے نہیں، اللہ مجھے محفوظ بھی رکھے، ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے. اس بیماری سے میں خود پریشان ہوں، جس کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے اس کے پاس دو دو موبائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے پاس وقت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، فون اٹینڈ کرنے کا میرے کو ٹائم نہیں ہوتا. یقین مانے دنیا بھر سے اتنے فون آتے ہیں کہ پہلے اٹھاتا تھا تو مجھے پتا ہے میرا حاصل کیا ہوتا تھا. ایک فون اٹھا کر اب بھی کبھی اٹھاتا ہوں نا، پھر بولتے ہیں کہ ذرا میری امی سے بات کر لو، ذرا وہ میرے بڑے بھائی سے بات کر لو، یہ میرا دوست ہے ذرا اس سے دعا سلام کر لو، باجی سے بات کر لو، بچوں کی امی سے بات کر لو. اب فون بھی اٹھائے تو آدمی دیکھ لے گھڑی کہ ایک گھنٹہ آپ کے پاس فالتو ہے، بالکل نہ سونا ہے اس وقت، نہ کھانا ہے، نہ کوئی دین کا کام کرنا ہے، گپے مار رہے ہیں ٹیلی فون اٹھانا. تو میرے پاس ٹائم نہیں اس طرح کے کاموں کے لیے. تو خیر ٹیلی فون پر نیک کام الحمدللہ میرے ذریعے ہوتے کافی بار، لیکن بارہ ٹائم نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے. اور اگر میں اٹینڈ کرنا شروع کروں تو شاید ہزاروں فون آنے شروع ہوئے. پھر بھی کئی آنسرنگ مشین میں کئی کئی بعض اوقات میموری فل ہوتی ہے، بھر جاتا نہیں اٹھاتا ہوں تو بھی بھر جاتا، اٹھانا شروع کرو تو پتا نہیں کیا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جو جماعت کے متعلق آپ نے ارشادات عطا فرمائے، کیا اس کا اہتمام یہی تربیتی اجتماع فیضان مدینہ میں ہی کریں یا ہم جہاں جہاں مدارس میں پڑھاتے ہیں وہاں بھی اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟
ظاہر ہے مدارس میں بھی جماعت واجب ہے، جامعات میں بھی جماعت واجب ہے، مکانات میں بھی جماعت واجب ہے، مرکز تجارت میں بھی جماعت واجب ہے. یہاں بھی ہوں جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو جماعت کا ترک کرنا گناہ ہے. تو یہاں بھی اور وہاں بھی، جہاں بھی تہاں بھی، کہیں بھی ہوں، مہربانی کر کے آپ جماعت ترک نہ فرمائے کریں جب تک شریعت اجازت نہ دے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہر جگہ جماعت کی پابندی رہے گی. صلوا علی الحبیب.
مجبوری کی صورت میں نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟
جب شریعت اجازت دے نماز توڑنے کی تو اس وقت کوئی بھی ایسا فعل جو منافی نماز ہو اس سے نماز ٹوٹے گی. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف پھیر دے سلام، نماز ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسبوق کسے کہتے ہیں؟
جس کو پوری جماعت نہ ملی، جیسے تین رکعت ملی، دو ملی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اپنی تعریف سننے کا شوق کیسا ہے؟
اچھا نہیں، اپنی تعریف سننے میں بہت رسک، یعنی اپنی تعریف کے سننے کا شوق جو ہے اس میں رسک ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشکبار ہے، اپنی تعریف کو پسند کرنا انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے، اور وہ بھی سچی تعریف سننے کے بارے میں ہی روایت. سچی تعریف بھی سننا جو ہے وہ پسند کرنا جو ہے اس کا نقصان ہے، اندھا بہرا آدمی ہو جاتا ہے. جیسے کسی کی بھی تعریف کرو تو گھر پھول تو جاتا ہے عموماً، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہیں کہ کسی کی تعریف کی گئی اس کے سامنے تو اس نے اس کو روکا نہیں، سن لیا، تو یہ شرعاً ناجائز نہیں. این ممکن ہے کہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو کہ وہ پھولے گا نہیں. جیسا کہ بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی تعریفیں کی گئی، ان کی منقبتیں پڑھی گئی، لیکن ان حضرات نے منع نہیں کیا. خود حضور آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی نے، جو آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے منقبت سنائی اعلی حضرت کو، اعلی حضرت کی منقبت اعلی حضرت کے سامنے سنائی، تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اپنا امامہ اور اپنا جبہ چلی توفتن عنایت فرمایا. معلوم ہوا کہ اپنی تعریف سننا ہے تو جائز، لیکن یہ کہ بندہ اپنے اوپر غور کر لے کہ پھول گیا تو پھر ظاہر کے مزید نقصانات کا سلسلہ ہے، کہ اپنی تعریف جو وہ اندھا اور بہرا آدمی کو بنا دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟
استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ، اللہ تعالی اس تعریف کو برداشت کرنے کی توفیق دے کہ کہیں ہم پھول نہ جائیں، اور ہو سکے تو اس کو روک دینا چاہیے. اگر جبکہ وہ جائز تعریف کر رہا ہو، اگر ناجائز تعریف کر رہا تو پھر تو اس کو روکے یا وضاحت کر دے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوں. یہ وضاحت بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی غلط تعریف ہو رہی ہے اور آپ مسکرا رہے تو سامنے والا سمجھے کہ یہ واقعی اس کی شان میں ایسا ہی ہے. کیونکہ جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں وعید ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے آل عمران کی 188 آیت، میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور دوست رکھتے ہیں، اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سراہے جائیں. تو زنہار یعنی خبردار، انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے. والعیاذ باللہ، سچی تعریف اپنی جگہ پر ہے لیکن جھوٹی تعریف پسند کرنا جو ہے نا یہ بہت سخت حکم ہے، اور اس پر جہنم کے دردناک عذاب کی وعید ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جھوٹی تعریف سننے کے شوق سے نجات عطا فرمائے، اور عام طور پر یہ بہت ہے، جھوٹی تعریف آج کل بہت کی جاتی ہے، اور جھوٹی تعریف کرنا بھی ناجائز اور گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا مجھے بہت تجربہ ہے، بالکل شیوڈ شخصیت کو جب ملوائیں گے نا، بعض لوگ تو بولیں گے یہ بڑے کیوں ہیں, بہت دعوت اسلامی خدمت کرتے ہیں خدا یہ چنی چنا, اور پھر دیکھو تو کبھی اجتماع میں بھی نہیں آئے تھے, کبھی ایک ٹکا زکات کا بھی نہیں دیا, خدمت بہت کرتے دعوت اسلامی کی. اب خوابوں میں کرتے ہو تو اس کا بیداری میں تذکرہ تو نہیں ہو سکتا, بیداری پر قیاس تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہوتا ہے اس کو مسکا پالش, میں بالکل جھوٹی. تو یہ جھوٹی تعریف حرام, سری جھوٹ. اس لیے جس کی تعریف کر رہا ہے اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر وہ خوبی اس میں ہے تب بھی حدیث شریف میں تو یہ انداز تعلیم فرمایا گیا کہ یوں کہے کہ میرا گمان ہے, میرا اس کے بارے میں حسن ظن ہے کہ یہ ایسا ہے. مثلا میرا حسن ظن ہے کہ وہ عاشق رسول ہے, میرا حسن ظن ہے کہ وہ سخی ہے, میرا حسن ظن ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, میرا حسن ظن ہے کہ وہ شریف النفس ہے. دیکھیں یہ حدیث میں تو یہ طریقہ تعلیم فرمایا گیا کہ حسن ظن ساتھ میں رہنے, کنفرم کسی کی مطلب تعریف اس طرح نہ کرے بلکہ حسن ظن کے ساتھ اس کو مقید کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر نہیں فرمائے, ہمیں سچی بات ہے کہ بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا, بولنا ہی نہیں آتا, جو نوکے زبان پر آیا وہ بالکل سرک کر گر پڑتا ہے, پھسل جاتا. اللہ تعالی ہمیں بولنے کے گر نصیب فرما دے, خاموشی کی سعادت نصیب کر دے, صرف ضرورت کے وقت ہم بولیں کفل مدینہ مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ عموماً مدنی مشوروں میں یا اسلامی بھائی سے کام لیتے وقت, دعوت اسلامی کا مدنی کام لیتے وقت اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے, اور اگر اس کی تعریف نہ کریں حوصلہ افزائی نہ کریں تو بعض اوقات اسلامی بھائی مدنی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں, مدنی مشوروں میں روٹ جاتے ہیں, تو ایسے مواقع پر کیا تعریف کرنے کی اجازت ہے؟
اول تو میں نے صرف تعریف کرنا ہمیں نہیں آتا, ہم جب تعریف پر اتر آتے ہیں نا سچی بات ہے کہ جھوٹ سے بچنا اگر محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہو جاتا ہے. ہم پھر جو شروع ہوتے ہیں توبات پھر جھوٹ نکل جاتا ہے. پھر یہ کہ تعریف سننے کا شوق یہ سب کو ہوتا ہے, یہ ایک ہماری کمزوریاں ہیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی احیاء العلوم جلد تیسری میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے, وہ بہت قابل غور ہے. فرماتے ہیں ریاکاری کی تین علامات ہیں, نمبر ایک دوسروں کی موجودگی میں عمل میں چستی, اور دوسرے لوگ موجود نہ ہو تو عمل میں سستی. ایک نمبر دو لوگ تعریف کریں تو عمل زیادہ, اور اگر لوگ برائی کریں تو عمل میں کمی آ جائے. تو یہاں جو حوصلہ افزائی کا منتظر رہتا ہے بیان کریں گے تو جی چاہے گا کہ کوئی بولے کہ بیان تو نے بہت اچھا کیا, اگر کوئی نہیں بولتا نو لفٹ کرتے لوگ بولتے نہیں کہ آپ نے بہت بیان اچھا کیا, تو خواہ کا اندر وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں, احساس محرومی ہوتا ہے کہ یار میرا بیان لوگوں کو پسند نہیں آیا, چھوڑو یار کون بیان دے, لوگوں کو میرا بیان تو پسند نہیں آتا کیا بیان. تو شیطانی وسوسے ڈال کر بیان سے اس کو دور کرے گا, اسی طرح کوئی نعت شریف پڑھے گا اس کا بہت جی چاہے گا, کہ لوگ سبحان اللہ بولیں، نعرہ لگائیں، نوٹ دکھائیں، اور اگر کوئی گھاسی نہ ڈالے، نہ نوٹ دکھائے، نہ سبحان اللہ بولے، نہ ونس مور، نہ دوبارہ ارشاد، یہ بھی نہ بولے، واہ 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 بھی نہ کرے، نعت پڑھنے کے بعد بھی نہ بولے کہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی، دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہماری کمزوریاں. اسی طرح کوئی ذمہ دار ہے، یہ اس کی اگر کوئی بھول نکالے، اس پہ تنقید کرے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ جا کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، عیسائی بھائی اپنی غلطیاں نکالتے ہیں، چھوڑو یار. بولے گا نہیں تو بھی چپ چاپ پر وہ ڈھیلا پڑ جائے، کہ لوگ تعریف کریں تو عمل میں اضافہ ہو، لوگ برائی کریں تو عمل چھوٹ جائے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. مخلص آدمی کب بنتا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ اس وقت جبکہ شیرخوار بچے کی طرح ہوئے، کہ شیرخوار بچے کے لیے مدح و ذم یکساں، اس کی تعریف کے پل باندھو، اگر وہ رو رہا ہے تو روتا رہے، اس کی خوب مذمت بیان کرو، اگر وہ ہنس رہا ہے تو ہنستا رہے، پرواہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو آدمی مطلب ایسا ہو جائے کہ کوئی تعریف کرے تو بھی پھولے نہیں، اور اگر کوئی تنقید کرے تو دل توڑے نہیں، اپنی ڈگر پہ چلتا رہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے. بس یہ کہ ہر ایک کو اپنے عمل کی نمائش مطلوب ہے، مرغوب ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمل کرنا آسان ہے، اس کو چھپانا بڑا مشکل ہے. یقین مانے آپ، اور عمل کرنا آسان ہے تو چھپانا بہت مشکل ہے. یعنی وہ عمل جو ہم کریں اور وہ چھپا رہے، ایک کو تو بولیں گے، دو کو تو بولیں گے، کسی خاص بیسٹ فرینڈ کو تو بولے گا کہ ماں بدولت نے یہ کیا، یار میں نے اس بار تو کیا آدھی تنخواہ اپنی مجلس کو واپس دے دی، تو میں نے دو چار چھٹیاں کی، میں نے کہا آدھی تنخواہ واپس دے دو، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ جیسے نعت خوانی میں لوگ نوٹیں دیتے ہیں، تو آپ لاکھ اس کو حدیث شریف سنا، حدیث پاک ہے یہ کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا افضل ہے. تو اب جو بار بار اٹھ کر سبحان اللہ 5 روپے کی نوٹ لے کے اٹھے گا، اگر ان کو کوئی کان میں بول دے کہ حدیث شریف میں تو یوں ہے کہ چھپا کر عمل کرنا 70 گنا افضل ہے، تو آپ کو 100 روپے والے کو 7000 روپے کا ثواب مل جاتا، 1 روپے والے کو 70 روپے کا ثواب مل جاتا مثلا، اگر 70 کو اس کے فگر پر ہم تصور کریں تو. اس طرح مطلب اگر سمجھائیں، لیکن کیا کسی کی سمجھ میں آئے گا؟ تو 5 روپے نکالنا آسان ہے، اس 5 روپے کو چھپا کر اس نعت خوان کی جیب میں بعد میں سرکا دینا، اور اس کو بھی کنفیوز کر کے دینا کہ ایک مسلمان کی طرف سے 5 روپے، تو وہ بھی کنفیوز ہوگا کہ یار کسی نے اس کو دیا ہوگا کہ دے، سوال ہی نہیں ہے. اگر اس کو نعت خوان کو بھی دے گا تو کم از کم نعت خوان کے آگے تو سرخرو ہی ضروری ہے، اس کو تو پتا چلنا چاہیے کہ ماں بدولت عاشق رسول ہے جس نے 5 روپے نعت خوان پر احسان کیا دینے کے. واللہ اعلم تو کرتے ہوں گے، تو کرنے والے مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے. تو عمل کرنا آسان تو چھپانا بہت مشکل ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے عمل سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.